shaheed-e-islam.com
خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
www.shaheed-e-islam.com
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب اذان ہو نماز کی، من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور چھوڑ دو خرید و فروخت، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے واسطے، ان کنتم تعلمون، اگر تم ہو جانتے سمجھتے. فاذا قویت الصلاۃ، پھر جب ادا ہو جائے نماز، فانتشروا فی الارض، تو پھیل جاؤ زمین میں، وابتغوا من فضل اللہ، اور تلاش کرو اللہ کے فضل سے، اللہ کی روزی سے. واذکروا اللہ کثیرا، اور یاد کرو اللہ کو کثرت سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، اور جب وہ دیکھیں کوئی تجارت یا کوئی کھیل تماشا، انفضوا إليها، تو ٹوٹ پڑتے ہیں اس کی طرف، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو چھوڑ جاتے ہیں کھڑے کا کھڑا. قل ما عند الله خير، کہہ دیجئے کہ جو کچھ اللہ کے نزدیک ہے وہ بہتر ہے، من اللہو، تماشے سے بھی، ومن التجارہ، اور تجارت سے بھی، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ ہے سب سے بہتر روزی دینے والا. اوپر یہودیوں کا تذکرہ تھا، جس میں آخری اور نتیجے کی بات یہ کہی تھی کہ ان لوگوں کو حق تعالی شانہ سے تعلق نہیں، بلکہ دنیا سے محبت ہے. یہی وجہ ہے کہ ان میں سے کوئی شخص موت کی آرزو کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، حالانکہ موت بہرحال آ کے رہنے والی ہے. آگے اہل ایمان کو خطاب فرما کر جمعے کے بارے میں ہدایت دیتے ہیں, اس لیے کہ ایک واقعہ ایسا پیش آ گیا تھا جس سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بظاہر دنیا طلبی معلوم ہوتی تھی, تو ان کو تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ تمہیں یہ بات نہیں ہونی چاہیے. اور یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ خطاب فرمایا تھا کہ پہلے ہی سے معلوم ہو جائے کہ جن لوگوں سے گفتگو ہو رہی ہے وہ اہل ایمان. ان حضرات کی تادیب تنبیہ یا ان کی فہمائش سے کسی کو یہ وہم نہیں ہونا چاہیے کہ خدا نخواستہ ان کے ایمان میں نقص تھا, حاشا وکاللہ ایسا نہیں ہے, وہ کامل ایمان تھے اور ایسے کامل ایمان کی حق تعالی شان ان کو یا ایھا الذین آمنو کے خطاب سے مخاطب فرماتے ہیں. اذا نودی للصلاۃ, نودیا کا لفظ ندا سے ہے, ندا کے معنی آپ جانتے ہیں پکار کے ہیں, اور للصلاۃ کے معنی نماز کے لیے. لفظی ترجمہ بنتا ہے اس کا جب پکار پڑے نماز کی. جب پکارا جائے نماز کے لیے, اور نماز کے لیے پکارنے کا ایک خاص طریقہ اور دستور ہے جس کو اذان کہتے ہیں, اس لیے میں نے ترجمہ کیا جب اذان ہو نماز کی. مراد نماز سے جمعے کی نماز ہے, می یوم الجمعہ, جمعہ کے دن. تو جب جمعے کی اذان ہو, فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البغی, تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف.
www.shaheed-e-islam.com.
یہاں دوڑنے کے لفظی معنی مراد نہیں ہے, کیونکہ نماز کے لیے مسجد کے لیے دوڑ کر آنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ممانعت ہے. لا تأتوها وانتم تسعون, نماز کے لیے نہ آیا کرو اس حالت میں کہ تم دوڑ رہے ہو. وأتوها وعليكم السكينة, نماز کے لیے آؤ تو نہایت سکینت کے ساتھ آؤ, یعنی اطمینان کے ساتھ, وقار کے ساتھ. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فخذوا, اور ایک روایت میں فاتم, نماز کا جتنا حصہ تم سے تمہیں مل جائے اس کو پورا کر لو, اس کو پڑھ لو, اور جو تم سے رہ جائے اس کی قضا کر لو. یا دوسری روایت کے مطابق اس کو پورا کر لو. قضا کرنا پورا کرنے کی جگہ, اور پورا کرنا قضا کرنے کی جگہ استعمال کیا جا سکتا ہے, لیکن حضرات علماء نے قضا کر لو اور پورا کر لو ان دونوں لفظوں سے الگ الگ مسئلہ مستنبط کر لیا ہے. ہمارے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل الفاظ حدیث کے فقضو, قضا کرو, جتنی مل جائے مل گئی نماز پڑھ لو ایمان کے ساتھ, اور جو رہ گئی اس کو قضا کرو. ہمارے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کے سلام پھیر دینے کے بعد مسبوق یعنی جس کی کچھ رکعتیں رہ گئی ہیں وہ اپنی پہلی رکعتوں کی قضا کر رہا ہے. اس لیے اس کو اس طرح نماز پڑھنی چاہیے گویا اب سے نماز شروع کر رہا ہے. چنانچہ پہلی رکعت میں سبحانک اللہ پڑھے گا, سورہ فاتحہ پڑھے گا اور کوئی اور سورت ساتھ ملائے گا, اور دوسری رکعت میں فاتحہ پڑھے گا اور کوئی اور سورت ساتھ ملائے گا. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتمو کا لفظ فرمایا ہے اور اتمام کے معنی کسی چیز کی تکمیل کے ہوتے ہیں, یعنی چیز شروع ہو چکی ہے اب اس کی تکمیل کرنی ہے. تو معلوم ہوا کہ مقتدی جو نماز پڑھ رہا ہے, مسبوق جو نماز پڑھ رہا ہے, وہ پہلی نماز کا تکملہ اور اس کا تتمہ ہے, اس کو پورا کیا جا رہا ہے, قضا نہیں کی جا رہی. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مسبوق کی نماز امام کی نماز کا پچھلا حصہ ہوتا ہے. خیر اس پر مسائل متفرع ہوئے. تو یہاں میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ فَسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, سو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف. یہاں دوڑنے کے وہ معنی مراد نہیں ہے جو عام طور سے کبڈی کھیلنے کے لیے جاتے ہیں, بلکہ مراد ہے تیزی کرو, جلدی کرو, اہتمام کرو. ورنہ نماز کے لیے دوڑ کر آنا مکروہ اور ممنوع ہے. الى ذکر اللہ, اللہ کے ذکر کی طرف. اللہ کے ذکر سے مراد نماز بھی ہو سکتی ہے, خطبہ بھی ہو سکتا ہے. وذر البغی, اور چھوڑ دو بیچنا. میں نے ترجمہ کیا خریدو فروغ, ورنہ بے کے اصل معنی ہے بیچنا. پہلے تو یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جمعے کی اذان سے مراد کون سی اذان ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرات شیخین کے زمانے میں صرف ایک ہی اذان ہوتی تھی جمعے کی, اور وہ جو امام کے سامنے ہوتی. یہ اذان امام کے سامنے دروازے پر ہوتی تھی, مسجد کے دروازے پر ہوتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے زورا پر ایک نئی اذان کا اضافہ فرمایا, اس لیے کہ لوگ بہت ہو گئے تھے, وہ اذان سنتی نہیں تھی اور پتہ چلتا نہیں تھا, گھڑیوں سے ہوتی نہیں تھی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے زورا, ایک جگہ وہاں حضرت کا مکان تھا, اپنے مکان پر اونچی جگہ اس کی چھت پر اذان کہنے کا حکم فرمایا. اس سے قریب قریب اس وقت کے تمام اہل مدینہ کو آواز پہنچ جاتی تھی. زیادہ شور و شوق تو تھا نہیں جیسا اس زمانے میں, موٹروں کا شور ہے, ریڈیو کا شور ہے, فلانی چیز کا شور ہے, فلانی چیز کا شور ہے. بھلے زمانوں میں اچھے مؤذن کی اذان آسانی سے 3 میل تک پہنچ جاتی تھی,
جبکہ اونچی جگہ کہی جائے.
اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فعل پر کسی صحابی نے نکیر نہیں فرمائی. لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ تم نے کیا کر دیا، بلکہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بالاتفاق اور بالاجماع اس کو قبول کیا، اور بعد میں تمام بلاد و امصار میں اسی پر عمل درآمد شروع ہو گیا. چنانچہ اس وقت سے جمعے کی دو اذانیں اور تمام ائمہ اور تمام امت اس پر متفق ہے. شیعہ پتہ نہیں کہتے ہیں یا نہیں، ایک کہتے ہیں کہ دو کہتے ہیں پتہ نہیں. خیر، تو جب یہ قرآن کریم کی آیت شریفہ نازل ہوئی تھی اس وقت تو دوسری اذان ہوتی تھی، جو ہمارے یہاں دوسری اذان کہلاتی ہے. اور خرید و فروخت کا ممنوع ہونا اس سے متعلق تھا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ تیسری اذان شروع کی، جس کو ہمارے یہاں پہلی اذان کہا جاتا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو بیگ خرید و فروخت کے چھوڑ دینے کا حکم ہے، یہ اس کی طرف منتقل ہو گیا. اس لیے پہلی اذان سننے کے بعد اب بیع و شراء جائز نہیں. دوسری بات یہ کہ یہاں بیع کا لفظ غالب مشغلے کے طور پر ذکر کیا گیا ہے. بات یہ ہے کہ کبھی سودا لینے دینے میں تاخیر ہو سکتی ہے، اور اس طرح چلتے چلاتے کچھ معاملہ طول کھینچ سکتا ہے، اس لیے اس پر پابندی عائد کر دی گئی. فوری حضور اذان ہوئی اور حضور سودا ختم. www.shahideislam.com. چنانچہ اذان سننے کے بعد خرید و فروخت کرنا حرام ہے. صرف جمعے اذان جمعہ کی گفتگو ہو رہی ہے. خرید و فروخت بھی حرام ہے، جمعے کی تیاری کے علاوہ کوئی اور کام بھی حرام ہے، کھانا بھی حرام ہے، سونا بھی حرام ہے. اور مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے معرف القرآن میں لکھا ہے کہ بات چیت کرنا بھی حرام ہے سوائے جمعے کی تیاری کی. اذان جمعہ سن کر تمام مشاغل بند سوائے فاسعوا الی ذکر اللہ، جمعہ کی تیاری اس میں شامل ہے. یہ اتنا سخت حکم ہے کہ دوسری جگہ یہ حکم نہیں ہے. تیسرا اذان جمعہ سے متعلق یعنی ہماری شریعت میں ایک بات یہ کہ بیع کا لفظ ذکر فرمایا ہے، میں نے کہا کہ یوں تو خرید و فروخت بیچنا اور خریدنا دونوں کے لیے آ جاتا ہے مجازی طور پر، لیکن بے کے اصل میں نے بیچنے کی، خریدنے والوں کو پابند نہیں کیا گیا کہ چھوڑ دو سودا کرنا، مت خریدو، حالانکہ حکم ان کو بھی ہے، بلکہ بیچنے والوں کو پابند کیا گیا کہ دکان بند، ظاہر بات ہے کہ جب کوئی دکان ہی نہیں کھلی ہوگی تو سودا کہاں سے خریدے گا، اور پھر جیسا کہ میں نے ذکر کیا تمام دنیاوی مشاغل کو یہ حکم عام ہے، مگر بے کا لفظ ذکر کیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ جمعہ وہاں ہوا کرتا ہے جہاں خرید و فروخت ہوا کرتی ہے، بازار ہوتے ہیں، سوداگری ہوتی ہے، دیہات جہاں کاشتکاری ہوتی ہے، جو بنیادی طور پر تجارتی علاقہ نہیں بلکہ صنعتی یا زراعتی علاقہ ہے، وہاں کے لیے حکم نہیں. علاقے سے مراد ہے میرے بستی. چنانچہ تمام ائمہ دین اس بات پر متفق ہیں کہ جمعہ عام نمازوں جیسا نہیں ہے. عام نمازیں اگر کبھی مجبوری پیش آ جائے تو آدمی اکیلے پڑھ سکتا ہے، اپنے ساتھ ایک اور آدمی کو ملا لے، دو آدمی مل کر کے جماعت کرا لیں، یہ اور اچھا ہے. تین آدمی ہو جائیں تو اور بھی اچھا ہے. لیکن جمعے کی نماز کے لیے شرط ہے کہ ایک امام ہو، بقول بعض کے کم سے کم دو مقتدی ہوں، اور بعض حضرات فرماتے کم سے کم تین مقتدی ہوں تو جمعہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. اکیلا آدمی جمعہ پڑھ لے یا ایک آدمی سامنے بیٹھا ہوا ہے، ایک مقتدی اور ایک امام جمعہ پڑھ لیں، یہ نہیں ہوگا، اس کے لیے جماعت ہونی چاہیے. خطبہ شرط ہے کہ خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا، جماعت شرط ہے. اسی طرح علماء فرماتے ہیں اور تمام ائمہ دین اس پر متفق ہیں کہ نوع من التمدن، ایک خاص قسم کی شہریت وہاں شرط ہے، چنانچہ جنگل میں صحرا میں جمعہ نہیں ہوتا. مجھے کرنل صاحب نے لکھا خط کہ ہماری ٹیمیں جاتی ہیں باہر مشقوں کے لیے، جنگل میں رہتی ہیں، ہمارے ساتھ مولوی صاحب بھی ہوتے ہیں، خیمے ویمے لگا لیتے ہیں ہم، اور تمام ضروریات زندگی وہاں مہیا ہو جاتی ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ جمعہ پڑھاؤ، مولوی صاحب کہتے نہیں جمعہ نہیں پڑھائیں گے. بہت سے تو مولویوں کو نکال دیا کہ جمعہ نہیں پڑھاتے یہ جنگل. www.shaheed-e-islam.com مولوی صاحبان بھی پڑھانا شروع کر دیتے ہیں بیچارے کہ چلو اللہ کی نماز نہ صحیح تو کرنل صاحب کی صحیح. تو میں نے ان کو لکھا ہے کہ صحرا میں اور جنگل میں جمعہ پڑھنا حرام ہے، اس لیے کہ ظہر کی نماز ترک کر دی جو کہ فرض تھا، اور اس کی جگہ یہ ایک نئی نماز ایجاد کر لی جس جمعے کے نام سے، حالانکہ جمعہ ہوا نہیں، وہ مراسی کی طرح ہوگی بات. اس کہا تھا کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، مولوی صاحب نے کہا تھا، تو میرا سی کہتا ہے بارہا کر دے مشود، ہم نے کئی دفعہ پڑھ کے دیکھی ہو جاتی ہے. یہ بھی کہتے ہوں گے کہ مولوی صاحب ویزی کہہ رہے ہیں کہ جمعہ نہیں ہوتا، ہم نے تو کئی دفعہ پڑھ کے دیکھا ہو جاتا ہے. تو ظہر کی نماز ترک کی اور نفل کی نماز جمعے کے نام سے پڑھی، اور اس نفلی نماز کے لیے خطبہ دیا، پھر اس نفلی نماز میں اجتماع کیا یعنی جماعت کروائی، پھر اس نے نفلی نماز میں اونچی قرات کی، اور یہ ساری چیزیں حرام ہیں. اتنے حراموں کا مجموعہ، اور یہی حکم ہے ان بستیوں کا جہاں جمعہ نہیں ہوتا شرعاً. لوگ زبردستی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھاتا رہا ہوں اپنی بستی میں ایک عرصے تک، اللہ معاف کرے. جب بند کیا تو ہمارے لوگ بگڑ گئے. میں نے اعلان کر دیا کہ جمعہ نہیں ہوگا بھائی. تو لوگوں نے کہا کہ شاہ ما امروز دعوی نبوت کردست، سارے دیگر کا خدا خواہد، خدا خواہد شدہ. بادشاہ کے زمانے میں کسی ذریف نے کہا تھا کہ ہمارے بادشاہ نے اس سال نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اللہ چاہے تو اگلے سال خدا بھی بن جائیں گے. تو ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ آج جمعہ معاف ہوا ہے، انشاءاللہ کل روزے بھی معاف ہو جائیں گے، پنجگانہ نمازیں بھی معاف ہو جائیں گے. اور ہمارے دوستوں نے کہا کہ لوگ مرتد ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوا. مرتد مرتد کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے اس سے زیادہ نمازی ہیں. بھائی شریعت بات ہے، یہ شریعت کا ہوگا. میرے والد ماجد کے پاس لوگ آتے ہیں کہ تم نے بہت ظلم کیا، جمعہ بند کر دیا. میرے والد صاحب بڑی متانت سے فرماتے کہ اصل میں ہے وہ ہمارا لڑکا کچھ تھوڑا زیادہ پڑ گیا، اس نے بند کر دیا. آپ ایسا کریں کہیں سے فتویٰ لا کر کے دیں، ہمیں کسی بھی دار لفتا سے فتویٰ لے آئیں کہ اتنی بستی ہے، ایسی بستی ہے وہاں جمعہ ہو جاتا ہے، پڑھنا چاہیے، پھر ہم اس مولوی کی پرواہ نہیں کریں گے، فتوے پر عمل کریں گے. تو وہ کہتے جی فتوا تو کوئی نہیں دے گا. والد صاحب فرماتے کہ پھر ہم فتوے کے بغیر عمل کریں گے. خیر اس کی بھی داستان ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ چھوٹی بستیوں میں جمعہ نہیں ہوتا بھائی، اور اس کا یہی حکم ہے جو میں نے ابھی ذکر کیا صحرا میں جمعہ پڑھنے کا. تو تمام ائمہ دین متفق ہیں اس بات پر کہ جمعہ کے لیے ایک خاص قسم کی بستی ہونا شرط ہے. وہ کیسی بستی ہونی چاہیے؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 40 آدمی مسلمان عاقل بالغ وہاں رہتے ہیں، سب سے ڈھیلا مذہب ان کا ہے، تب جمعہ ہو سکتا ہے. 40 آدمی عاقل بالغ مسلمان وہاں رہتے ہیں، مرد عورتوں کا اعتبار نہیں، بچوں کا اعتبار نہیں. امام مالک رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایسی بستی ہونی چاہیے کہ اس کی ابنیاں یعنی عمارتیں ملی ہوئی ہوں، اور وہاں بازار ہو، سیدھے کہتے قصبہ ہو. اور ہمارے امام رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے، اور حضرت علی کوفے کے امام تھے، کوفے کے دو امام تھے، ایک حضرت عبداللہ بن مسعود اور دوسرے حضرت علی، ان سے ہی چلا ہے آگے فقہ کا سلسلہ. ان کا ارشاد ہے لا تشریک ولا لا جماعت ولا تشریک ولا اضحی الا فی مصر جامع، مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے بسند صحیح، نہایت عمدہ سند کے ساتھ، کہ جمعہ نہیں ہوتا، عید کی نماز نہیں ہوتی سوائے مصر جامع کے، مصر بھی مصر کہتے ہیں شہر کو اور وہ بھی جامع ہونا چاہیے. اب مصر جامع کی تفسیر میں کچھ تھوڑا اختلاف ہو گیا، کیا مراد ہے اس سے؟ خلاصہ یہ کہ وہاں بازار ہو، قاضی ہو، حاکم ہو اور ایک مرکزیت اس کو حاصل ہو. ہمارے فقہا نے کہا کہ شہر یا قصبہ اس میں جمع ہو سکتا ہے، وہاں دوسری جگہ نہیں ہو سکتا. تو وزر البعث سے حق تعالی شانہ نے اس طرف اشارہ کر دیا کہ ہر جگہ جمع نہیں ہوتا، بلکہ جہاں خرید و فروخت کا شغل عام ہے. ظاہر بات ہے کہ گاؤں میں بھی لین دین تو ہوتا ہی ہوگا، ہوتا ہی ہے، لیکن وہاں کا مخصوص قسم بیع اور خرید و فروخت نہیں ہے، بلکہ وہاں کا مخصوص قسم اور پیشہ زراعت ہے. جبکہ شہروں میں اصل پیشہ یہی تجارت ہے، یہ ملازمت ہے، یہ صنعت ہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو، تم سمجھتے ہو تو اس کو سمجھنا چاہیے. اس لیے کہ یہ تو نفع معمولی وقتی ہے، اور اللہ کے ذکر کی طرف جانا یہ نفع دائمی اور ابدی ہے. تو یہودیوں کی طرح تمہیں
شہید اسلام ڈاٹ کام، اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ.
خالق و کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات.
یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نظر القمر.
www.shahideislam.com